بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ کا آغاز جہاں سے کیا ہے یہ بات پچھلی مرتبہ بھی آپ کے سامنے آئی تھی، اور جو کچھ حضرت نے لکھا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر ان لوگوں کی سمجھ میں ہی آ سکتی ہیں جنہوں نے فزکس کو کسی حد تک پڑھا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور مختصر تشریح کی ایک صورت بھی ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اسلام نے جتنے علوم کو کتاب و سنت میں بیان کیا ہے اور جو اس سے استنباط ہمارے فقہا نے کیا ہے یا فلاسفہ نے کیا ہے یا جن لوگوں نے بھی، ہم ساتھ کے ساتھ اس کو بھی جانچیں کہ اللہ کی کتاب سنت یہ اس سائنٹیفک معیار پر پورے بھی اترتے ہیں جو دنیا میں اب ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، ہم کیوں اللہ کو مانیں؟ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کے نبی تھے، یا نبوت نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں پائی جاتی اور یہ سب جھوٹ تھا جو چل پڑا؟ تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں جو دنیا میں ہر آدمی اپنے مذہب کے بارے میں آج کی دنیا میں جاننا بھی چاہتا ہے، اور ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہے وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے یا گزرنا چاہتا ہے. اس لیے ہندو جتنے ہیں، عیسائی جتنے ہیں، سب سے پہلے اس دنیا میں عیسائیوں نے یہ کام کیا کہ ان کے جو مذہبی اعتقادات تھے اس کو انہوں نے سائنس پر پرکھنا شروع کیا، اور ایک ایک عقیدہ لے کے وہ سائنس پر پرکھتے چلے گئے، اور پتہ چلا کہ سب جھوٹ تھا. کوئی عقیدہ ان میں سے ایسا نہیں تھا جو دنیا میں کسی جگہ پر بھی عقلی ہونے کا کوئی ثبوت دے سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہیں کہا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خدا کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا، مریم کا ایسا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا بھی یا تو اس عقیدے کو مان لو سیدھا سیدھا یا خدا کو مان لو، یہ سب جھوٹ ہے. پھر گئے، مکر گئے. انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ یہ زمین سب سے زیادہ افضل ہے اس کائنات میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بھیجا گیا تھا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے گرد ساری دنیا گھوم رہی ہے. سائنٹسٹ جب اس کو سائنٹیفکلی پروف کرنے پر آئے تو انہوں نے کہا زمین خود ساکن نہیں ہے، زمین خود بھی حرکت کر رہی ہے. تو اب وہ نظریہ کہ زمین سب سے مقدس ہے، اس کو انہوں نے جوڑا تھا مذہب کے ساتھ. جب اس پر زد پڑی کہ زمین سب سے مقدس نہیں ہے، دلیل اس کی یہ تھی کہ زمین کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے اور زمین ساکن ہے، انہوں نے اس دلیل کو رد کر دیا. انہوں نے کہا وہ زمین بھی گھوم رہی ہے، یہ تو کوئی عقیدہ نہ ہوا. تو اس کی زد جا کر چرچ پر پڑی. تو جتنے لوگ اس بات کے قائل تھے کہ زمین ساکن ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو بلاؤ جو کہتے ہیں زمین بھی کسی کے گرد گھوم رہی ہے، یہ تو مذہب کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور شریعت ساری تباہ ہو رہی ہے، اور یہ مرتد ہو گئے اور ملحد ہو گئے. عدالتوں میں مقدمے شروع ہوئے اور عدالتوں نے کہا انہیں پھانسی چڑھا دو جو بھی اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ زمین ساکن نہیں، پھانسی پہ چڑھا دی. اور ایسے بھی تھے جنہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا، انہیں اپنی زندگی اور علم دونوں ہی عزیز تھے، تو انہوں نے کہا چار دن اور کام کرنے کو مل جائیں گے، تو انہوں نے اندر یہ کہا بالکل ہم اس بات کے قائل ہیں جناب کہ زمین ساکن ہے اور باہر جب عدالت سے نکلے تو عدالت میں ان کا ہم توبہ کرتے ہیں ہم کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھیں کہ جب باہر نکلے تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ زمین تو یا رب بھی گھومی رہی ہے کون سا ساکن تو جتنے بھی اعتقادات تھے ان اعتقادات کو جب سائنس کی روشنی میں پرکھا گیا تو سب سے پہلا جو مذہب بودا ثابت ہوا اور کمزور ثابت ہوا وہ عیسائیت تھی یہ دوسری مثال ہم نے آپ کو دی اس کی تیسری مثال دیکھ لو جب کاربن کی تھیوری سامنے آئی کہ زمین کی ہر چیز کی عمر ماپی جا سکتی ہے بیان کیا جا سکتا ہے کہ زمین کی ہر چیز کی عمر کیا ہے تو اسی ذریعے سے وہ اس بات پر قدرت پائے کہ زمین سے جو بت نکلتے ہیں تو اس کو وہ ڈاٹا اس کا کاربن کا اس کے ذریعے پیمائش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے ہزار سال یہ پرانا ہے اتنے لاکھ سال پرانی یہ تہذیب ہے تو انہوں نے کہا جب ساری دنیا اس پہ جانچ رہے ہو تو اس چادر کو بھی جانچو جس چادر پر سیدنا مسیح علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا وہ چادر لائی گئی اور اس چادر پہ اگر اب اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو عیسائیت نے چرچ نے اربوں ڈالر کمائے اس چادر کی زیارت کرائی جاتی تھی کسی خاص موقع پر اسے سامنے کیا جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ سوگ بنایا جاتا تھا اور یہ تاثر تھا کہ جب سولی پر چڑھے تھے تو یہ چادر ان کی تھی اور اس پر یہ ان کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں تو لوگ دیکھ کے مزید اس معاملے میں ایموشنل ہوتے تھے کھلا پیسہ دیتے تھے سائنٹسٹ جب آئے اور انہوں نے اس چادر کا تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو اتنے ہزار ڈیڑھ ہزار پونے دو ہزار سال ہو گئے اور چادر جو ہے یہ تو 600-700 سال سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے یہ خون بھی انسانی خون نہیں ہے کس چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس کے خلاف چرچ ہو گیا اور چرچ نے کہا ان سائنسدانوں کو قتل کر دو مار دو یہ کر دو اور کئی لوگ ان کے سولی جلا دیے گئے زندہ جلا دیے گئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے سامنے اب وہ جگہ موجود ہے جہاں ایک پادری کو ایسی کسی بات کہنے کے سلسلے میں زندہ انہوں نے آگ میں چلا دی ڈال دی تو یہ ایک طریقہ ہے بڑی کوشش کی چرچ نے اور کئی صدیاں اس پہ لگائیں کہ کوئی مذہب کے خلاف بولے اسے اڑاؤ کوئی مذہب کے خلاف بولے اسے مار دو لیکن جو فطرت تھی وہ غالب آئی اور اللہ کی سچائی غالب آئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ نسل در نسل مذہب کی گرفت کمزور پڑتی چلی گئی اور تا آنکہ اب اس حال میں پہنچے ہیں کہ وہ خود عیسائیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کی سب بےہودہ رسمیں تھیں جو دنیا میں ہم کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور پھر وہ عشاء جو وہ کھانا کھایا کرتے تھے رات کا اور یہ ساری چیزیں رسمیں قرار پائیں انہوں نے کہا دین اور مذہب نہیں ہے یہ سب ڈھونگ ہے جو رشائی اس معیار پر دوسرا دین جسے سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ تھا ہندو مت اور ہندوؤں میں جتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور جتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کی انہوں نے کہا رامائن کے قصے سناتے ہو فلان کے قصے سناتے ہو اس کائنات میں اس طرح کے قصے سناتے ہو یہ تو سب جھوٹ ہے تم ہمیں ہمیشہ نسلوں تک یہ سمجھاتے رہے کہ خدا جو ہیں وہ دریائے سندھ کے اس پار رہتے ہیں ٹیکسلا وغیرہ کے قریب اگر آپ دلی میں بیٹھے ہیں تو دریائے سندھ کے پار کے علاقے آپ سوچیں کون سے ہیں انہوں نے کہا اب دریائے سندھ کے آر کیا اور پار کیا سارے علاقے دیکھتے ہو خدا تو کوئی نہیں بیٹھے ہوئے وہاں اور تم جو کہتے تھے کہ وہاں گھوڑے ایسے دوڑتے ہیں اور یہ خدا اس طرح بیٹھتے ہیں تو وہاں تو انسان ہی ہے یا پھر پٹھان ہے جو فتح کرنے کے لیے آگے وہاں تو خدا کا وجود نہیں ملا اور اتنی بری طرح گت بنی اس مذہب کی بھی ہندو مت کی بھی کہ سائنٹیفک کوئی پروف ان کے ہاتھ نہیں آیا اور مذہب کو جب انہوں نے اس بنیاد پر پرکھنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں اب اگر آپ ہندو کلچر کو دیکھیں تو معاذ اللہ خدا تعالیٰ بچائے لیکن وہ خدا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اس قسم کی چیزیں اور کئی لوگوں نے ہم سے بات کہی جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں ان کا وہاں بھگوان کا مذاق اڑانا فلموں میں کوئی بات ہی نہیں رہی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اور صاف صاف وہ اپنے ऐसे फिक्रे कहते हैं जो फिक्रे आज से दो सदी पहले कोई बोल देता तो हिंदू शायद से मार देते, इसलिए कि मजहब साइंस की बुनियाद पर पूरा ही नहीं उतरा। अब इसके बाद अब आइए इस्लाम की बारी, और इस्लाम के बारे में अब ये जो नया रुझान शुरू हुआ है तकरीबन एक आध सदी से, इस रुझान ने तीन मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर ली। इसकी सबसे अच्छी सबसे खूबसूरत शक्ल तो वो है कि जितना साइंस तरक्की करती चली जा रही है, इस्लाम ने जो अकायद और जो नजरियात दिए थे वो प्रूफ होते चले जा रहे हैं, और अल्लाह ने ये जो कहा था कि यही दीन है जो हक है और यही दीन है जो हम कबूल करेंगे और इस दीन के अलावा हम किसी दीन को नहीं मानेंगे, साइंस वक्त के साथ साथ बताती जा रही है कि वाकई ये दीन सच्चा। अल्लाह ने सबसे बड़ी चीज अपनी तौहीद का अकीदा दिया कि अल्लाह के अलावा इस कायनात में कोई खुदा नहीं है। अब देखें जितनी साइंसी तहकीकात हो रही हैं वो अल्लाह ताला की वाहदानियत और तौहीद की तरफ इंसान को लेके जा रही हैं, शिर्क खत्म होता जा रहा है। साइंस ने तरक्की की, और जब वो पिछले जमाने की चीजों पर गए तो उन्होंने कहा इस 1500 साल में कोई ऐसी मजहबी किताब बताओ 2000 साल में जितने भी गुजर गए हैं इन सालों में कि जिस पर एक घंटा और एक लम्हा ऐसा ना गुजरा हो कि उसका टेक्स्ट दुनिया से गायब हो गया हो। तो ना इस मैार पर इंजील पूरी उतरी, ना सबूर पूरी उतरी, ना तौरा पूरी उतरी, सिर्फ कुरान पूरा उतरा कि बिल्कुल जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था बिल्कुल उसी तरह आज हमारे तक पहुँचा है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुल लाइट में भेजा हिस्ट्री की कि ये है शख्सियत और इसकी ये सारी चीजें हैं, हत्ता जो उस पर इल्जामात लगाए गए हैं वो भी महफूज हैं, वो भी किताबों में है, तुम तजिया कर लो। अगर ये आदमी सच्चा था और यकीनन सच्चा था तो फिर इसकी बात मानो। इसी तरह कुरान करीम, ईसाइयों ने कहा कोई टेक्स्ट बुक अल्लाह की वही ऐसी होनी चाहिए जिस वही में कोई तगय्युर और तबद्दुल ना आया हो, तो इस मैयार पे सिर्फ कुरान पूरा उतर। अगलों ने यहां तक किया कि उन्होंने वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरामी नामे थे 1500 साल पहले जो लिखे गए थे छठी सदी हिजरी में, आठवीं और नवीं सदी हिजरी में, उनको लाकर हिरन की झिल्ली को उस कागज को लाकर उन्होंने कार्बन के जरिए जब उसको चेक किया तो उन्होंने कहा सलमान सच कहते हैं, उसी जमाने का कागज है और इसकी उम्र उतनी साल पुरानी। तो पहला ट्रेंड तो ये है जो बड़ा सेहतमंद है, जो बहुत अच्छा है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आज कोई बच्चा उठ के ये कहता है कि भाई मैं खुदा को नहीं मानता, मुझे साइंटिफिकली प्रूफ करें कि वाकई अल्लाह है, बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं भी हम इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं, हम तुमसे बात करने के लिए तैयार। ये है जो सेहतमंद रुझान, और हमारा अब तक यही ख्याल है कि लोगों को ये रुझान उलमा को अपना लेना चाहिए, उलमा को इस तरह से अपना लेना चाहिए कि ये सवालात वक्त के साथ साथ बुलंदतर होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आइंदा के जो बच्चे पैदा होंगे और जो नई नस्लें आएंगी वो इस तरह के बहुत से सवालात करेंगे, और हम उन्हें अगर ये कह दें कि तुम तो काफिर हो गए और मुर्तद हो गए और खबरदार ये सवाल किया, अगर ना आइंदा तुम्हें ऐसी जूते पड़ेंगे और ये होंगे और खुदा का वास्ता है, ये भी पूछने की बातें हैं, तुम कैसे कहते हो अल्लाह नहीं है और एक थप्पड़ मारा, ये चीज ना चल सकती है ना ज्यादा चलेगी। इसके नतीजे में लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इस्लाम के पास अपनी कोई बुनियाद नहीं है, चंद तवाहुमात हैं जो अरसे से चले आ रहे हैं और लोग उन्हें मानते चले जा रहे हैं, और नतीजा ये को कहेंगे इस दीन को भी छोड़ो, मजहब को भी छोड़ो, और जो हमारे सामने दरगत बन रही है हिंदू मत की और जो दुर्गत बन चुकी है ईसाइयों की, महाज अल्लाह हमारी नस्लें अगर इस रुझान को तर्क न किया गया तो आइंदा फिर ये होगा, मुमकिन है सदी बाद हो और मुमकिन है दो सदियों के बाद हो, लेकिन जो मुआशरे में तरक्की जा रही है साइंटिफिकली जो चीजें अप्रूव हो रही हैं इसको कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय इसके कि दुनिया भर में कहीं एटमी जंग हो जाए और लोग खत्म हो जाएं और अगली नस्ल फिर पत्थरों पर रोटी पकाने लगे اور اگلی نسل پتھروں کو گرم کر کے اس پہ گوشت بننے لگے اب یہی ایک حل رہ گیا ہے باقی تو اگر یہ کوئی ایٹمی جنگ نہ ہوئی دنیا میں اور سائنس اسی اعتبار سے ترقی کرتی چلی گئی تو اسلام کو وہ پوری طرح پرکھیں گے اور اس معیار پر اگر دین پورا نہیں اترے گا تو لوگ کہہ دیں گے ہم اسے نہیں مانتے کہ الگ بات ہے کہ اللہ کیا ان کا کیا معاملہ اور دوسرا رجحان یہ ہے اور اس میں بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے ان اہل علم کی جو دین کو پڑھے ہیں اور انہوں نے سائنس کی بنیادی چیزوں کو نہیں پڑھا دنیا میں ہونے والی ترقیات کو نہیں دیکھ رہے اگر ان چیزوں کا مطالعہ کرتے رہیں تو اپ ٹو ڈیٹ نالج جو ہے ان کو ملتا رہے گا نتیجہ یہ تو بتا سکیں گے کہ بیٹے یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے اس کی ایک مثال آج کی اس نشست میں بھی آئے گی جو تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بنیادی طور پر فزکس پڑھی دنیا میں ہر فیلڈ کا آدمی جو بھی ٹاپ پہ رہتا ہے وہ اپنے فن سے بے خبر نہیں ہوتا جتنے لوگ کیمسٹری پڑھاتے ہیں ان کے ہاں اچھے پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھو وہ کیمسٹری کی نئی سے نئی ریسرچ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی ہوئی ہے فزکس والے بھی ایسی کرتے ہیں حتیٰ کہ ڈیزائنر جس کے لیے بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا دماغ میتھمیٹیکل ہوتا ہے جیومیٹریکل ہوتا ہے اور اس نے نقشہ بنانا ہے ایک مسجد کا محراب کا منبر کا گھر کا کلیسا کا کسی بھی چیز کا نقشہ اس سے بنانا ہے مندر کا نقشہ بنانا ہے وہ بھی آدمی غافل نہیں رہتا کہ دنیا میں نقشے کیسے ہیں حتیٰ کہ ان میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ سفر بھی کرتے ہیں کہ جا کے دیکھیں مسلمانوں نے 7ویں صدی میں کیسے محل بنائے تھے 8ویں صدی میں کیا تبدیلی آ گئی اب آج کی دنیا میں کیا تبدیلی ہے ڈرائنگ روم نیچے رکھنا ہے کہ اوپر رکھنا ہے سونے کے کمرے اوپر چلے جائیں یا نیچے رکھے جائیں ہر آدمی اپنے فیلڈ میں ڈاکٹرز کو لے لیں کوئی نئی دوا مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو جا کے لٹریچر دیتے ہیں اور ڈاکٹر بھی شوق سے پڑھتا ہے کہ اچھا اس بیماری کی ایک دوا یہ بھی آ گئی ہے یہ اس کے علم میں اضافہ ہو گیا نا بالکل اسی طرح اللہ کا یہ دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اہل علم جو امت کی اور قوم کی اور ایک معاشرے کی اور ایک مسجد میں اگر 100 نمازی آتے ہیں تو ان کی قیادت کرتے ہیں وہ اپنے علم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اگر وہ نہیں رکھیں گے تو اب وہ دھونس اور دھمکی والا کام اور اس فتوے کی زبان نہیں چلتی اور لوگ کہتے ہیں جی انہیں کچھ آتے ہی نہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی تو وہ ارتداد معاذ اللہ چھپا ہوا ہے کہ دل میں کوئی آدمی یہ کہہ لیتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا دین ہے کیا چیز نہیں ہے لیکن نماز پڑھتا رہتا ہے اب اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ اس ارتداد کا کھلے بندوں اظہار کریں گے وہ کہیں گے سب جھوٹ ہے ہم تو پر پوچھ پوچھ کے تھک گئے ہمیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ملا ایسے ہی لوگ کہتے ہیں یہ دوسرا رجحان ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے اور تیسرا رجحان کہ ہر چیز کو ہم سائنس سے پروف کرنے لگے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک سائنس کی گرفت میں نہیں آئیں نہیں آئیں وقت آ جائے گا آ جائیں گی اس میں ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے پاس اصل چیز کتاب اور سنت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ زمین و آسمان کا ذکر فرمایا اس کائنات کا اور اللہ نے زمین کے متعلق بھی کہا اور دوسری جگہوں کے متعلق بھی کہا کہ ان دونوں میں آبادیاں ہیں سائنس اب تک یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کہیں آبادی کا تصور نہیں پایا جاتا سوائے زمین کے ایک آدمی کہتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں آبادیاں ہیں ہم کہتے ہیں بالکل کہتا ہے ہمیں یہ اقرار ہے کہتے ہیں جی اب تک نہیں پایا گیا اب تک نہیں پایا گیا نا تو آج سے 400 پہلے کوانٹم کی تھیوری بھی نہیں پائی جاتی تھی آج سے 500 پہلے کوئی ایٹمی تھیوری بھی نہیں پائی جاتی تھی اب پائی جاتی ہے اسی طرح کچھ 100 مزید ممکن ہے گزرے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو اللہ نے کہا ہے یہ چیز ثابت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اولم یرو انا ناتل اب ننقصھا من اطرافھا ہم اس کی دوسری مثال دے رہے ہیں جو چیزیں ابھی تک سائنس کی گرفت میں نہیں آئیں اللہ نے فرمایا لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کاٹتے چلے جا رہے ننقصھا من اطرافھا ہم زمین کو اس کے کناروں سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. مفسرین ہمیشہ اس پر یہ لکھتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام پھیل رہا ہے, کفر پہ زمین تنگ ہو رہی ہے, تو کفر سے کنارے کٹتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کفر تنگ ہو رہا ہے, کفر کے پاس کم رقبار ہے, مسلمان کے پاس زیادہ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے. ایک وقت آئے گا جب سائنس یہ بتائے گی کہ دنیا کتنی تھی اور اطراف اور کناروں سے کیسے کٹ رہی ہے. جس طرح آج کل یہ تھیوری ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے, مزید پھیل رہی ہے, مزید پھیل رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے, دو مثالیں ہم نے آپ کو اس کی دی نا, ایک یہ زمین کے علاوہ کہیں اور آبادیوں کے قصے, اور ایک یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم ایک جانور کو پیدا کریں گے جو زمین میں لوگوں سے باتیں کرے گا. اس جانور نے بھی آنا ہے, کہاں ہوگا, کب آئے گا, حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں. لیکن سائنس کی گرفت میں جو چیزیں نہیں آ سکتی انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں 10 گنا چیزیں ایسی ہیں جو گرفت میں آئیں اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہے. مثلا اللہ کو لوگ نہیں مانتے تھے, اور اب جو کچھ اللہ کہتا ہے اپنے متعلق کہ میں ہوں, اس نے لوگوں کو علم دیا. لوگوں نے اس علم کے ذریعے جب جانچ کی تو انہوں نے کہا واقعی اللہ ہے. لوگوں نے کہا اس کے ساتھ اور بھی شریک. اسلام کہتا تھا نہیں ہے شریک. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو علم دیا, اور جب سائنس علم میں ترقی کرتی چلی گئی تو آخر پر پہنچ کے اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو دنیا کو چلا رہی. تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم سائنس کی ترقی سے اتنے بھی متاثر نہ ہوں کہ کتاب و سنت کے جو مسلمات ہیں ان کا انکار کرنے لگیں. کیا ضرورت پیش آ گئی ہے. ہم کہتے ہیں یہ باتیں حق ہیں, یہ باتیں سچائی پر مبنی ہیں, اس لیے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار ایکسٹریم پہ پہنچ کے بھی اتنا ہے کہ ہم یہ تحقیق کر لیں کہ یہ خبر واقعی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا نہیں دی. بس ہمیں اگر پتا چل جائے کہ نہیں دی تو خام خواہ اس پہ اصرار کرنے کی ضرورت کیا. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیل کے سینگ پر کھڑی, اور وہ بیل جب اپنا سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. یہ بات پتہ نہیں اب کوئی کہتا ہے یا نہیں کہتا, لیکن ہم نے بچپن میں سنی. جب شعور کا زمانہ آیا تو اہل علم سے پوچھا, ان کا کوئی ایسی بات نہیں بیٹے, یہ سب جھوٹ ہے. پتہ چل گیا نا جھوٹ ہے. اگر فرض کر لو اہل علم نہ زندگی میں ملتے, یہ سفر کا کوئی وسیلہ نہ ہوتا, اور عمر ساری ایک گاؤں میں ایک شہر میں گزارنی پڑتی, سمندر نہ کراس کر سکتے, پہاڑ سے اتر کے ادھر پار نہ دیکھ سکتے کہ کون سی بستی ہے, تو اسی عقیدے پہ مرتے جیتے کہ ہاں جی زمین نے آج بیل نے سین بدل لیا لہذا زلزلہ آ گیا. اللہ نے حق دیا ہمیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا کہ جو خبر تم تک پہنچے اس خبر کی تصدیق ضرور کر لینا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ ہے ہمارے پاس اختیار. اس سے بڑھ کے آگے یہ کہ جب خبر سچی ثابت ہو جائے تو پھر ہم اس کی تردید کرنے لگیں. اللہ کا دین اس سے روکتا ہے, وہ کہتا ہے جلدی نہ مچاؤ, دیکھو ایک دن آئے گا جب یہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, اور میں لوگوں کو اپنے ہونے کے دلائل دوں گا. کہاں پر؟ اس آفاق میں, اس پوری کائنات میں, اور فی انفسہم, اور لوگوں کی اپنی جان میں. اللہ نے کہا میں ایسے دلائل بتاؤں گا جس کو دیکھ کر لوگ مان جائیں گے کہ واقعی اللہ ہے. اس لیے اب وہ دلائل سامنے آ رہے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز جنہوں نے جینیٹک میں مہارت حاصل کی, بہت سے, انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے باوجود ہمارے لیے کم سے کم یہ ممکن نہیں رہا کہ ہم اللہ کا انکار کریں. میں پوچھا کیوں, کہ لگے حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح ایمبریو بنتا ہے, کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیسے یہ پھوٹتی ہیں, کیسے ان میں زندگی آتی ہے, بال کیسے پیدا ہوتے ہیں, آنکھوں کا کلر کیسے اپنے فیملی اور خاندان پہ چلا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہم مان گئے کہ واقعی اللہ ہے. ये नहीं हो सकता कि दुनिया खुद खुद ही चली चली जा रही अल्लाह ने फरमाया सनुरीम आयतिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हम लोगों की जान में उन्हें दिखाएंगे ये बात कि अल्लाह ताला है दुनिया में कोई नहीं जानता था कि लाइट और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है ये बात है जरा सी मुश्किल लाइट और एनर्जी का क्या ताल्लुक है क्वांटम की जो थ्योरी थी उस क्वांटम की थ्योरी में उन्होंने खुलासा उसका ये बताया कि दुनिया में जितनी भी मादी चीजें हैं ये सारी की सारी आपस में मिली हुई ये चीज ना शायद आखिर पे एनर्जी और मैटर अलग-अलग थे क्वांटम की थ्योरी में ठीक है उससे पहले क्वांटम ने जो थ्योरी दी फिजिक्स में आपने पढ़ी होगा ये जरा सी मुश्किल बात है लेकिन उसकी थ्योरी यही थी कि सारी दुनिया में जितने मैटर्स हैं ये आपस में मिले हमने इस थ्योरी को पढ़ा 74 में के फिर से पढ़ते रहे कि आखिर मसला क्या फिर क्वांटम की थ्योरी पर जब किताबें आईं दुनिया में मुख्तलिफ साइंटिस्ट लोगों ने लिखी तो उन्होंने कहा कि इस कायनात में मादा जितना है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कायनात की कोई चीज भी अलग नहीं है और एक जगह पे पहुंच के उन्होंने कहा इस पूरी कायनात को अगर आप देखें तो ये 0% डिफेक्ट पे चल रही है बड़ी खुशी अल्लाह ने फरमाया लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर सूरज की मजाल नहीं है कि कभी अपने ऑर्बिट से निकल के चांद तक पहुंच जाए और रात की मजाल नहीं है कि वो दिन पे غالب आ जाए और दिन रात पे غالب आ जाए कुल्लुन फी फलकिन यसबहून हर कोई अपने अपने मिजाज में तैर रहा है अल्लाह ने जो तरीका उनका मुकरर कर रखा है उस पे चल रहे हैं इस कायनात में 20 यूं हादसे होते हैं हमारी इंसानी दुनिया में आप समझे गौर फरमा लें इस बात पे कि आप गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं सामने से कोई आ गया आए दिन हादसे पेश आते हैं अल्लाह ने इस कायनात में भी ट्रैफिक का एक निजाम रखा खुदा की भी ट्रैफिक चल रही है खुदा ने चांद को लगा रखा है वो भी जा रहा है सूरज को लगा रखा है वो भी चल रहा है जमीन है ये भी चल रही है और जमीन की दोरी गर्दिश खुदा ने कर दी है कि जमीन दो तरह से घूम रही है इस सब के बावजूद कभी ये नहीं हुआ और ना हो सकता है सिवाय इसके कि कयामत में अल्लाह के हुक्म से होगा बाकी कभी ये नहीं हुआ कि कभी चांद एक डिग्री इधर हो जाए और सूरज एक डिग्री इधर हो जाए डिग्री तो बहुत बड़ी चीज होती है जर्रा एक राई के दाने के बराबर इधर उधर नहीं होते अल्लाह ने फरमाया जिस जगह पे हमने लगा रखा है चल रहे हैं उस ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट नहीं होता उस ट्रैफिक में अगर एक्सीडेंट कभी हो जाए तो ये तो पूरी कायनात की चूल्हे ही नहीं जाए क्वांटम ने अपनी थ्योरी में यह साबित किया कि वो जीरो डिफेक्ट पे चल रही है اللہ نے قرآن میں بار بار کہا لوگو اس کائنات پر غور کرو اس پر غور کرو اس پر غور کرو ہم نے جب اس پر غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ واقعی کچھ نہیں ہے لیکن ہم اسے پروف نہیں کر سکتے تھے سائنس جب اسے پروف کر لیا کہ 0% پر چل رہی ہے تو اس کے بعد دو رجحانات پیدا ہوئے سائنس جب بتایا کہ یہ سارے اپنے اپنے گردش میں چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں غور کریں कि हमारी जो गैलेक्सी है इस पे दोबारा भी आऊंगा इस गैलेक्सी में सूरज एक तरफ को वाकई है सूरज सेंटर में नहीं अगर इस गैलेक्सी में सूरज सेंटर में आ जाता तो उसकी हिद्दत और हरारत से जमीन पर ना कोई जिंदगी बाकी रहती ना कोई चीज उगती तबाही मच जाती इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इसको जानबूझकर एक तरफ को रखा है ताकि वहां से उतनी हीट आए जितनी हीट रिक्वायर्ड है जहां उससे बढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला ने इस गैलेक्सी में जमीन को भी बिल्कुल फ्लैट नहीं रख दिया अगर फ्लैट रख देता खुदा तो ये मौसम ना बनते इससे जरा सा तिरछा किया है नतीजा ये कि हवाएं जो नीचे से आती हैं जो ऊपर के मौसम है ये सब उस तिरछेपन की वजह से बनते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके पीछे करने वाला कोई ना और खुद बखुद ही हो गई हो अल्लाह का एक पूरा निजाम है इसीलिए खुदा बार-बार कहता है कि आसमानों पे गौर करो जमीन पर गौर करो सूरज और चांद पर गौर करो और अल्लाह ने फरमाया कि इन फी zalika al ayat lil qawmin yatafakkarun और इसमें हमने बहुत निशानियां उन लोगों के लिए रखी हैं जो फिक्र करते हैं गौर करते हैं और किसी के साथ वो हदीस मिला लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और वो रात को सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ते थे तहज्जुद में जब उठते थे और सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू अल्लाह ने शुरू फरमाया अल्लाह ने कहा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज इस जमीन की पैदाइश में इस आसमान की पैदाइश में और जमीन दिन और रात के इख्तलाफात में और इस सारी कायनात में अल्लाह ने बहुत निशानियां रखी हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं गौर और फिक्र करते हैं sahaba رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی کائنات پہ فکر کرنا ایک لمحے کے لیے ہم اسے 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی 60 سال نفل پڑھتا رہے ٹھیک ہے اللہ کو مانتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو جب دلیل ملتی ہے نا اللہ کے ہونے کی تو دل کو جو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے اور شیطان جس دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس پہ وہ دو نفل بھی پڑتا ہے تو اس کے وہ دو نفل 60 سال کی عبادت سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس نے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کی یہ یقین اصل سرمایہ ہے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں دینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین رکھا جائے اور غیر سے یقین کی نفی کی جائے ہوا کیا جب یہ تھیوریز سامنے آئیں تو دو راستے بن گئے کوانٹم کی تھیوری آگئی کوانٹم کی تھیوری نے بتا دیا کہ اس زمین میں مادہ جو ہے یہ آپس میں سب کے سب جڑے ہوئے ہیں اور یہ کام چل رہا ہے تو ہندوؤں نے کہا کہ اچھا ہم جو کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہے اور کائنات میں خالق اور مخلوق ایک ہی طرح جمع ہوئے ہیں یہ ہماری تھیوری کی دلیل ہے کوانٹم کی تھیوری اس نظریے کو پڑھ کے کچھ مسلمان جو تصوف کو حقیقت میں نہیں سمجھتے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب وحدت الوجود اس سے ثابت ہوتی کہ وجود ایک ہے غلط بات ہم کہتے ہیں وحدت وجود کی ثابت نہیں ہوتی جو چیز موجود ہے اس کا پتہ چلتا ہے وجود اور موجود میں فرق ہے اتنا پتہ چلتا ہے کوانٹم کی تھیوری سے کہ میٹر جو ہے مادہ جو ہے یہ سب کی سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں لیکن یہ کس نے ملائی ہیں وہ ایک الگ ہے وہ اللہ ہے یہ مت کہو کہ یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں لہذا خدا بھی اس میں ملا ہوا ہے وحدت الوجود کا یہ تصور ہی نہیں ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ سمجھنے جتنی بھی سمجھنے میں آسان ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی آدمی سمجھا نہیں پاتا نہیں سمجھ میں آسکتی ایک چیز سرخ رنگ کی آپ تعریف کریں کیا ہے ذائقے کی تعریف کریں میٹھا ایک ذائقہ ہوتا ہے میٹھا کیا ہوتا ہے کھٹا کیا ہوتا ہے املی اور لیمو کے نام سے جو منہ میں پانی آ جاتا ہے یہ کھٹی چیزیں ہیں یہ کھٹاس آخر چیز کیا ہے بالکل اسی طرح وحدت الوجود اور وحدت الشہود جس نے مجدد الفسانی رحمت اللہ نظریہ پیش فرمایا تھا وحدت الشہود کا اور وحدت الوجود کا جو ان سے پہلے صوفیہ کرام اور خاص طور پہ چشتی حضرات جس کو ارشاد فرماتے رہے کہ دونوں نظریے اپنی جگہ پر حق ہیں لیکن ان کا صحیح معنی میں ادراک ہوتا ہے جب کوئی انسان تصوف میں ذکر اذکار کے بعد مراقبات کی دنیا میں جاتا ہے تو مراقبات کی دنیا میں بھی جب انتہا کا رسوخ ہوتا ہے تب جا کر کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں یہ ایسے آسان چیزیں نہیں وجود کی وحدت اس کا تجربہ البتہ بہت سے صوفیوں کو ہوتا ہے نقش حیات میں حضرت محسن صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے حضرت محسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت ایسی حالت پیش آگئی کہ مجھے ایک موقع پہ ایسے لگا جیسے میرا وجود رہا ہی نہیں اور آپ ہی آپ ہیں اور اپنے ہاتھ کو کاٹتا تھا دانتوں سے دیکھتا تھا کہ میرا وجود کہاں ہے حضرت ہی حضرت ہیں یہ کئی ایک لوگوں کو اب بھی پیش آتی ہے حضرت کی یہ کیفیت کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے تو ایک صدی تقریباً ہوئی ہوگی اب تک جو مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں اور ذکر و اذکار وہ ایک خاص کیفیت ہے جو آ جاتی ہے چاہے وہ ایک منٹ کے لیے آئے اور چاہے وہ دس منٹ کے لیے آئے لیکن وہ وجود اپنا ایسا گم ہو جاتا ہے کہ بس اس وجود کی عبادت رہ جاتی ہے حالانکہ حقیقت میں نہیں ہو سکتا ہے اس موقع پہ اگر کوئی اس کو فرض کر لیجئے قتل کر دے تو یہی قتل ہوگا نا شہر تھوڑے ہی قتل ہو جائیں گے لیکن ایسی چیز پیش آتی ہے وحدت الوجود کی کیفیت اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بعد کی باتیں اور وہ پیش آتی ہیں اس وقت جب آدمی مراقبات اور آخری مراقبہ ذات جس کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس میں جب رسوخ حاصل ہوتا ہے تب جا کر ایسی چیزیں پیش آتی ہیں اب جو کوانٹم کی تھیوری تھی اس سے جن لوگوں نے ثابت کرنا چاہا کہ وحدت الوجود ہے وہ غلط تھا کوانٹم کی تھیوری سے بس زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہو سکا وہ اتنا کہ اس کائنات میں مادی اشیاء آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک سسٹم ایک چل رہا ہے اور زیرو ڈیفیکٹ میں چل رہا ہے اس کائنات میں ٹریفک نہیں آپس میں ٹکرا رہی اور اس سے جو ثابت ہو گئی بات وہ یہ کہ اللہ کر رہا ہے جو خود بخود نہیں چلا کرتا ہے ایسے نظام اللہ ہے بس یہ اس توحید کے پلڑے میں وزن پڑا کوانٹم کی تھیوری سے جس توحید کو بغیر کسی سائنٹیفک پروف کے اس طرح کے پروف کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دیتے رہے اور یہ پروف انہوں نے دے دیا کوانٹم نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا اور ایسے تجربے کیے اور یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن توحید پہلے سے خدا کی ثابت تھی اس نے اس کو مزید اجالا دے دیا دلائل میں نکھار پیدا کر دیا دلائل زیادہ ہو گئے اصل نظریے تو کوئی فرق نہیں پڑا پہلے بھی اللہ کو ایک ہی مانتے تھے اب بھی ایک ہی مانتے یہ چیز دوسری چیز جو اس مقام پر مشکل پیش آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بات رہی کہ کائنات کا مشاہدہ کرو کہ کائنات ہے کیا اور جھانکنے کے لیے انسان نے دوربینیں بنائی ستارے کیسے چلتے ہیں ستارے کیسے نظر آتے ہیں یہ ابھی دو تین مہینے پہلے زہرہ ستارہ بہت نمایاں رہا بہت نمایاں رہا اس کے بعد زحل تھا اور یہ زحل ستارہ رات کے وقت بہت نمایاں ہو جاتا تھا آسمان پہ نظر آتا تھا ایسے ہی آدمیوں کو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ستاروں کی مہارت ضروری کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ ستارہ کیسے طلوع ہوتا ہے کس وقت طلوع ہوتا ہے اب عربوں کو مہارت حاصل تھی کمال حاصل تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے ستاروں کے ذریعے ہی تو ڈائریکشنز لینی ہوتی تھی اب بھی آپ کراچی چلے جائیں اور اس بستیوں میں چلے جائیں جہاں پر یہ سمندروں میں جاتے ہیں مچھیرے اور مچھلیاں پکڑ کر دور ڈیپ سی میں چلے جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں یہ لوگ اب بھی ستاروں کے ماہر ہم نے کئی ایک سے پوچھا کہ تمہیں ستاروں کے علم کیوں آیا انہوں نے کہا جی اگر یہ علم نہ آتا ہو تو ہم تو بالکل پتہ ہی نہ چلے سمندر میں کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں پھر کہنے لگے سمندر میں اگر چلے جائیں ڈیپ میں تو وہاں پہنچ کے ڈائریکشنز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے یہ ٹھیک ہوئی کیفیت ہے جسے صحراؤں میں ہو جاتی ہے صحرا میں اگر کبھی چلے جائیں تو سمت آدمی کو بھول جاتی ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے تو کہنے لگے اس لیے ہم نے کہا یہی بات اللہ نے قرآن میں کی اللہ نے فرمایا علامات اور نشانیاں ہیں میرے ہونے کی وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور ستاروں کے ذریعے ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ کس راہ پہ چلنا ستاروں کو اس طرح رکھا انسان چھانکتا رہا اس میں بڑی کامیابی جو حاصل کی وہ ہمایوں بادشاہ نے حاصل کی یہ ہمایوں بڑا بڑا لکھا آدمی تھا یہ جتنے بھی مغل تھے علم میں ٹاپ کے لوگ تھے ایسے ہی تھوڑا تھے اکبر کے متعلق جو کچھ بھی آپ کہیں لیکن اکبر جو باتیں اس کی اس نے لکھوائی ہیں یہ جو تحریرات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے پیچھے کیا تجربہ تھا باپ کی دادے کی سلطنت کو اس نے کیسے سنبھالا تھا اور ایسی ایسی حکمت کی باتیں کرتا ہے کہ اس وقت تک باتیں کی نہیں جا سکتی جب تک کہ زندگی کے نشیب و فراز سے کسی نے سبق حاصل نہ کیا واللہ عالم کس چیز پہ مرا ہمیں نہیں معلوم. تاریخ میں جو کچھ بھی آتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سب سے بڑی شہادت اس کے مسلمان ہونے کی وہ دی ہے جہانگیر نے. جہانگیر نے لکھا ہے اپنے باپ کے وفات کا حال. اب ظاہر ہے کہ اکبر بادشاہ کے موت کے وقت ہر کوئی تو اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. اس نے اندر محل کا حال لکھا ہے کہ میرے والد لیٹے ہوئے تھے ایسے, پھر انہوں نے مجھے کہا شیخ الاسلام کو بلاؤ. انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا میرا آخری وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آ گیا ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, سورہ یاسین کی تلاوت کریں. پھر اس نے ایمان کی باتیں کہیں, اس نے اللہ کا اقرار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا. پھر اس نے کہا آپ اور باتیں پڑھیں. پھر شیخ الاسلام نے جب سورہ یاسین کی بعض آیات تلاوت کی تو میرے باپ نے کہا کہ یہ سب حق ہے, یہ سب سچ ہے, اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. تو کہتا ہے انہی باتوں میں میرے والد کے انتقال ہو گیا. اب اندر کی گواہی جو جہانگیر اس کے مرنے کی دے رہا ہے اسلام کی, اس کے مقابلے میں اتنی بڑی گواہی ملے کہ کفر پہ مرا ہے تو پھر تم کچھ کہیں؟ ہمارے پاس اس سے زیادہ شہادت نہیں ملی. اور بس بات ایک ہی ہے کہ جہانگیر نے سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے, یہی زیادہ کہہ سکتے ہیں. جہانگیر نے یہ لکھا, یہ سارے بڑے پڑھے لکھے انسان شاہ جہان کے کیا کہنے, اور اورنگزیب رحمت اللہ جیسا تو کوئی آدمی اس کے آبا و اجداد میں نہیں تھا. بابر بادشاہ یہ ٹھیک ہے شراب پیتا رہا, لیکن اپنی بیٹی کے لیے قرآن پاک کی تفسیر اس نے نہیں کی. اور جو کچھ وہ تحریر کرتا رہا ہے, یہاں آیا تھا پنڈی کے قریب یہ مان کے آلہ اور یہ جو جگہ ہے نا, یہاں بابر بادشاہ آیا, یہاں رہا وہ, اور اس نے اس دور میں جو کچھ لکھا ہے اپنے سفر میں وہ الگ چیز ہے. ہم پٹری سے نہ اترے تاریخ میں چلے جائیں گے, بہت چیزیں. ہمایوں ان میں پڑھا لکھا, اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس نے اپنے زمانے میں ایک آلہ ایجاد کیا, اور اس نے اس کے ذریعے پیمائش کی کہ مریخ میں اور زحل میں, زمین میں اور زہرہ ستارے میں کتنا ڈسٹینس ہے, کتنا فاصلہ. یہ سرلاب ہمایونی جو ہے نا, ہمایوں نے بہت سے آلے ایجاد کی. اگر اسے سلطنت میں جنگ کے کام کرنے کا موقع ملتا تو بہت کچھ کرتا, لیکن بہرا گزر گیا زمانہ. اس نے بنائی آبزرویٹری, رصدگاہ, اور رصدگاہیں مسلمان ہمیشہ بناتے ہیں, یہاں تک کہ بغداد کی رصدگاہیں دیکھنے کے لیے انگلینڈ سے لوگ آتے تھے. اور اسپین میں جو رصدگاہیں بنی, یہ رصدگاہیں مسلمانوں نے بنائیں کہ کس طرح دوسری کائنات میں جھانکا جا سکتا ہے, ستاروں میں دیگر جگہوں پر کیا ہو رہا ہے, کیسے یہ ٹریول کرتے ہیں. مسلمانوں سے اسپین سے یہ علم یورپ پہ پہنچا تو یورپ نے اس میں ترقی کی, یورپینز آئے اور انہوں نے اس بات کو شروع کیا کہ جناب اب دیکھتے کیسے ہیں, تو پتا چلا آئینے کے ذریعے, شیشوں کے ذریعے. شیشے میں طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے مسلمانوں نے سکھایا, ایسے پیدا ہوتی ہے. ہوتے ہوتے 1609 میں اشیاء کا سائنٹیفکلی تجزیہ شروع ہوا, سائنٹیفکلی ہم چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو اشیاء کا یہ جو اٹالین تھا گلیلیو, گلیلیو نے تجزیے پیش کرنے شروع کیے نئے سے نئے, اور عیسائیت کی دنیا میں بھونچال آ گیا, اور عیسائی گویا ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس آدمی کو مارو, یہ تو جو نظریے پیش کر رہا ہے کہ بنیادی طور پر اس مذہب سے ٹکراتے ہیں جس مذہب کو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. جو کچھ بھی ہوا لیکن کائنات میں ان لوگوں نے پھر مطالعہ شروع کیا. اس سے پہلے مسلمان لکھتے رہے, اب جو کائنات میں مسلمانوں کا زوال آیا, 1609 کا یہ واقعہ ہے, تو ہمارے ہاں 1650 میں اورنگزیب رحمت اللہ کو حکومت ملی اور 1707 میں وہ حکومت ختم ہو گئی. 1707 میں اورنگزیب کی حکومت اکھڑی ہے تو پھر تو پورے عالم اسلام کی حکومتیں اکھڑنا شروع ہو گئیں. اتنی بڑی طاقت مسلمانوں کی کوئی پیدا نہیں ہوئی اس کے بعد. ترکی اس زمانے میں خود جھگڑے شروع ہو گئے تھے, خلافت سے آزادی کی کوششیں ہو رہی تھیں. 17ویں 18ویں صدی کے آخر پہ پہنچ کے محمد بن عبد الوہاب اور نجدیوں نے حرمین شریفین اور ان میں کام شروع کر دیا, یہاں بغاوتیں ہونے لگیں, ترک انہیں دبانے میں لگے رہے. یہ سارے مسلمانوں کی آپس کے چپکلش کے افسانے تھے, اور اس موقع پر جس قوم نے فائدہ اٹھایا وہ یہ لوگ تھے, اور یہ مسلمانوں سے سیکھ چکے تھے اس بات کو کہ کائنات سے باہر کیسے جھانکنا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ 1642 میں ٹیلیسکوپ جو انہوں نے قائم کی ہے اس کے ذریعے انہوں نے کائنات میں مختلف چیزوں کا تجزیہ پیش کیا ستاروں کا مشاہدہ کیا اور ہوتے ہوتے 1949 تک یہ پوری تاریخ ہے اگر آپ اس سے پڑھیں ہم اسے بیان کرنا شروع کریں تو کئی ہفتے درکار ہوں گے لیکن 1949 تک انہوں نے بڑا کام کیا ہے 1949 میں آ کر جو بڑی ایک آبزرویٹری قائم ہوئی تھی وہ کیلیفورنیا میں اور پیلومر اس کا نام امریکہ نے دنیا کو جتنی بھی تباہیاں دی ہوں ہمیں اس سے فی الحال تو بحث نہیں تھی کہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ ذَاتِ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات نہ کرو عیدلو اپنے کافر دشمن سے بھی انصاف سے کام لینا ہوا اقرب للتقوی یہ تقوی کی بات اس صدی میں جتنا امریکہ نے علم کو سرو کیا ہے اور جتنا امریکنز نے علم کو بڑھایا ہے اور کائنات کے مشاہدات کو یہ بات شاید قیامت تک لوگ یاد رکھیں یہ تاریخ سے مٹائی جانے والی بات نہیں ہے اتنا امریکہ نے ہر چیز میں سروسز دی ہیں سائنٹسٹ جتنے تھے ان کی قدر کی ہے نئی نئی تحقیقات کو انہوں نے ویلکم کہا ہے اس کے لیے ڈالرز دیے ہیں اس کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے ایک ایک دماغ کو انہوں نے کروڑوں میں خرید کے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ یہ دنیا کے لیے کام کریں اور کام آئیں اور وہ کام پورا کیلیفورنیا میں انہوں نے آبزرویٹری قائم کی اور اس کے نتیجے میں دوسرے سیاروں تک جھانکنے لگے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد الیکٹرانک جو تھا میڈیا آ گیا اور میڈیا خیر الیکٹرانک اب آیا ہے پھر الیکٹرانکس کی طرف جب چلے ہیں تو ایسی دوربینیں ایجاد ہو گئیں جو مختلف جگہ کا جائزہ لیتی رہیں اور اس سے پتہ چلا انہوں نے کہا انہوں نے 1990 میں یہ ابھی کی بات ہے ہبل آبزرویٹری قائم کی یہ ہبل یا ہبل جو ہے یہ وہی بت ہے جس کی پرستش کی جاتی تھی اور یہ وہی ہے جس کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا عہد میں کہ آلہ ہبل ہبل کی جے اس کی ہبل کی جے ہی ہوئی نا اس کی مدد سے ہماری فتح ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا یہ وہی ہبل ہے چونکہ یہودیوں کے اس کی پرستش ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے آبزرویٹری کا نام بھی اسی پہ رکھا وہ ان کا حق ہے آپ اگر غزنوی میزائل اور غوری میزائل تیار کرتے ہیں ان کا بھی کوئی قومی نظریہ ہے نا انہوں نے اپنے لیے کیا ہمیں اس میں کیا بلجھنا ہے بہرحال یہ شرک وہی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ دوبارہ بت پرستی نہ کرنے لگے یہ بھی چیزیں انہوں نے 1990 میں جو آبزرویٹری قائم کی پھر اس کے بعد انہوں نے اس کائنات میں تحقیق کے لیے مختلف سیارے بھیجے اور انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں ہو کیا رہا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر ایک یہ خصوصی سیٹلائٹ انہوں نے بھیجی اور اس سیٹلائٹ نے 1989 میں ناسا کے یہ کام ناسا نے کہا کہ ایک اور چیز بھیجیں اور اس کائنات کے متعلق پتا چلائیں کہ دنیا بنی کیسے تھی یہ وہ چیز ہے جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں فرما رہے ہیں ابداع خلق اور تدبیر کی بات اور ٹھیک یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی اور اس نے پوچھا کیا وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول ھذا الامر کہ اللہ کے رسول اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا فقال کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے علاوہ اس وقت کوئی چیز نہیں تھی اب ناسا نے کیا کیا جب انہوں نے کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کو بھیجا تو اس نے کہا اچھا بھی 15 بلین سال پہلے اس کائنات میں دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ بڑا دھماکہ ہوا تھا تھیوری چل پڑی لوگوں نے سب بھی قبول کیا اور اب تک اس کے مقابلے میں کوئی چیز آئی تھی اس لیے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ آئے فی الحال یہی چیز چل رہی اور آئے گی آئے گی کاش مسلمان اس پہ محنت کرتے لیکن آئے گی ہم کیوں کہتے ہیں آئے گی ہمارے پاس اس کے دلائل کتاب و سنت سے ہیں جو سائنٹسٹ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے مطلب اس قرآن کو نہیں مانتا حدیث کو نہیں مانتا تو کہے گا پاگلوں جیسی باتیں کوئی سائنٹیفک پروف لاؤ لیکن مسلمان اگر اس پہ کام کرتے تو کوئی نئی جہد سے کام کرتے اللہ کے اعتقاد اور بھروسے کے ساتھ اور اس طرح کہ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ میں کائنات میں انہیں نشانیاں دکھاؤں گا تو اللہ ان کو نشانی ضرور دکھا دے. انہوں نے کہا کہ 15 بلین سال پہلے خلا میں دھماکہ ہوا تھا اور اس کے ذریعے کیا ہوا, ستارے بن گئے, سیارے بن گئے. اس کے بعد 1 بلین سال پہلے, 14 کو کم کر کے 1 بلین سال پہلے ایک لٹل بینگ ہوا اور اس لٹل بینگ کے نتیجے میں یہ سولر سسٹم جو ہمارا ہے یہ وجود میں آیا. اس سولر سسٹم میں کیا ہوا, انہوں نے کہا پھر اس دنیا میں واٹر بینگ ہوا. واٹر بینک ہوا تو زندگی وجود میں آئی. اسی لیے سائنسدان اب تک کہتے ہیں نا کہ پانی کی تلاش میں ہے کہ چاند پہ پانی ہے یا نہیں, پانی کہیں پایا جاتا ہے یا نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں پانی زندگی کی علامت ہے اور یہی چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے. اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہر چیز کو ہم نے زندگی دی ہے پانی سے. تو واٹر ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے کائنات میں زندگی ہے. سائنٹسٹ ناسا والے سب سے پہلے بھیجتے ہیں کہ دیکھو وہاں پانی ہے یا نہیں. جہاں انہیں پانی نظر آتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. بعد میں اگرچہ پتا چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے. چاند کے متعلق آج سے 50-60 سال پہلے کی تحقیقات, بلکہ اس سے بھی زیادہ 80 سال پہلے انہیں پانی نظر آتا تھا, بلکہ آہستہ آہستہ پتا چلا کہ پانی نہیں ہے. ابھی انہوں نے کیا مریض میں پانی کے آثار ہیں, واللہ عالم ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ تھیوریز بدل رہی ہیں لیکن پانی زندگی کی علامت ہے, اللہ نے قرآن کریم میں کہا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لٹل واٹر بینک ہوا تھا, نتیجہ یہ کہ پانی بنا. جب پانی بنا تو اس کے بعد یہ چیزیں بنی. حدیث میں کیا آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ, اللہ ہے یا اللہ تھا اس کائنات کے آغاز میں اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. ایک جگہ قرآن کہتا ہے اللہ نے کان عرشو علی الماء, اور اس کائنات میں سب سے پہلی چیز یہ کہ تمہارے پروردگار کا عرش پانی پہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا, آپ نے فرمایا ہاں, تمہارا پروردگار بادلوں کے سائے میں تھا. عرض کیا گیا بادلوں سے اوپر, فرمایا ہوا تھی. پھر عرض کیا گیا اس کے اوپر عمران, اس حدیث کے راوی کہتے ہیں مجھے کسی نے آگے کہا کہ ارے تمہاری اونٹنی گم ہو گئی, تو میں اٹھ کے بھاگ پڑا اپنی اونٹنی کے لیے, کاش میں آگے بھی بات سن لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا تھا. یہ یمن والے تھے, آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمن والے آپ نے بڑی 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 ان کی تعریف کی اور آپ نے الایمان و یمان, ایمان تو بس یمن والوں کا حصہ ہے, بل حکمت و یمانیہ اور دین کی حکمت لاجیکل چیزیں اس کی یہ تو بس یمن والوں کے ختم ہیں. بار بار فرمایا کہ ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے اور حکمت کی بات تو یمن والوں کی ہے. یمن کے لیے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی باتیں کہی ہیں. عمران کہتے ہیں انہوں نے ہی آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا. یہ کہتے ہیں کہ واٹر بینک سے ہوا. واٹر بینک سے کیا ہو گیا, پھر پانی آ گیا. پانی آنے کے بعد کیا ہوا, یہ کائنات چل پڑی. تو جب سائنٹیفکلی پوری کائنات کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو ایسے ہی نہیں بنا دیا, وہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت اس کائنات کو چلا رہا ہے. اور یہ جو منصوبہ بندی ہے نا اللہ کی, اس ٹریفک کا زیرو ڈیفیکٹ ہونا کہ چاند اپنے مدار پہ چل رہا ہے, سورج اپنی طرف چل رہا ہے, ستارے اپنی طرف چل رہے ہیں, نئی سے نئی گلیکسیز اب دریافت ہو رہی ہیں, اور اب تو وہ بلیک وہ کیا کہتے ہیں اسے, بلیک ہول جو دریافت کیا ہے انہوں نے, جہاں پہنچ کر سب کچھ گم ہو جاتا ہے. جہاں پہنچ کے یعنی کہکشائیں ہڑپ کر جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے. واللہ عالم. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے یہی بات بیان کی ہے, لیکن اللہ نے ایک جگہ کہا پر اقسم بمواقع النجوم, اس جگہ کی قسم جہاں پہنچ کے ستارے ڈوب جاتے. اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے, اور آئندہ جو آئیں گے اس پہ تحقیق کریں گے. لیکن اب تک اس آیت کی ایک ذرا سی تشریح جو سامنے آئی ہے وہ یہ بلیک ہول ہے کہ وہاں پہنچ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا کہاں گئی, ستارے کہاں گئے, کہکشائیں کہاں گئیں. اور اسی کے ایک نظیر دنیا میں بھی ٹرائنگل وہ ملتا ہے نا برمودا کا, کہ وہاں پہنچ کے ابھی تک پتہ نہیں چلا کیا ہوتا ہے. یہ ساری اس کائنات کی اسرار ہیں, مسٹریز ہیں. اب ان کو ہونے کے باوجود, دیکھنے کے باوجود یہ ماننا کہ اللہ نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے اور اللہ نہیں ہے, ये ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर कोई कोई पैथोलॉजिस्ट तजिया करे और कहे कि इस खून में इतनी आयरन है कि ये चीज है इतने विटामिंस पाए जाते हैं ये शुगर इतनी है प्लांट चीज इतनी है और उसके बाद कहे ये खून में तो सारी चीजें हैं लेकिन इंसान कोई नहीं होता ये इंसान नहीं होता तो ये खून किससे लेके आए इसी तरह अगर इस कायनात में ये सारी चीजें जीरो डिफेक्ट पे कोई नहीं चला रहा तो ये कैसे चल रही हैं इस बात पर जब तहकीक शुरू हुई तो साइंस ने जो तरक्की की हकीकत में उसमें फिर एक बहुत बड़ा दिमाग जिसको आप कह सकते हैं बड़ा दिमाग और कहते ही हैं आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने इस कायनात का मुताला किया और न्यूटन इससे पहले जो कुछ समझा था ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये इसका हिस्सा है बिल्कुल इब्तदा में जो बात हमने अर्ज की थी ना कि अगर हम इन साइंटिफिक थ्योरीज को नहीं पढ़ेंगे और हम किताब और सुन्नत की तायीद तरदीद के की बात नहीं करेंगे तो हमारी आइंदा नस्लें खत्म हो जाएंगी जो इन चीजों को पढ़े हुए हैं जब इन चीजों को सोचेंगे ना फिर पता चलेगा बहुत मेहनत की न्यूटन ने न्यूटन ने किताबें लिखी और कमाल की बात जो न्यूटन ने लिखी वो अपना इज्ज और उसका एतराब इल्म की हकीकत यही है कि जितना बढ़ जाता है ना आदमी उतना ही आजिज हो जाता है जितनी अल्लाह की मारिफत इंतहा को पहुंचती है आदमी अपने वजूद की उतनी नफी करता है इस कायनात में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम सोचते नहीं हैं लेकिन हम सोचें तो हमारा वजूद गवाही दे के बात सच है जुल्म जब अपनी इंतहा को पहुंचता है ना तो वो मिट जाता है खत्म हो जाता है और मजलूमियत अपनी इंतहा को पहुंचती है तो ताकत बन जाती है ऐसी जब अल्लाह की मारिफत बशर में इंतहा को पहुंचती है ना इंसान में तो बस उसके बाद अपना वजूद उसकी नफी हो जाती है उस पे गलबा ही इस चीज का रहता है कि मैं कुछ नहीं हूं जो कुछ है तू ही तू है अल्लाह सब कुछ तू ही है मैं कुछ नहीं हूं ये मैं की नफी जब हासिल होती है इसी तरह इल्म इल्म की जब इंतहा होती है ना तो चाहे वो काफी ही क्यों ना हो लेकिन इल्म की इंतहा उसे अपने वजूद की नफी करा देती है न्यूटन ने बड़ी अच्छी बात एक जगह लिखी उससे पूछा गया तुम इतना पढ़ा था दुनिया में इतनी चीजें तुमने पेश की उसने कहा मेरी मिसाल उस बच्चे जैसी है जो समंदर के किनारे रेत से घरोंदे बना रहा है और इल्म का समंदर अभी मुझसे मीलों दूर है मैं उसे देख सकता हूं उस तक पहुंच नहीं सकता बात भी ऐसी ही हो जाती इसलिए कि देखो हर आदमी की जहालत ज्यादा है इल्म थोड़ा है हमें सिर्फ मालूमात ही है ना इस दुनिया में एक अरब इंसान है तो हम कितनों को जानते होंगे 1000-2000 आदमी को जानते होंगे वो भी उनके नाम भी नहीं याद रहते चंद सौ के ही नाम याद रहते हैं हर आदमी की मालूमात कम है मजहूलात ज्यादा है जहालत ज्यादा है इल्म थोड़ा है इल्म तो फिर बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है न्यूटन ने सारी जो थ्योरी पेश की उसने कहा कि इस पूरी कायनात में जितने खुदा तुम लोगों ने बनाए हैं उन खुदाओं की कोई तादाद नहीं कितने खुदा बने हुए थे ये संडे जो है संडे ये असल में तो खुदा का दिन था सूरज को मानते थे ना खुदा तो कहते थे कि ये सन का डे है यानी सूरज वाला दिन है कुछ कौमें और थी वो मुंडे मानती थी ये सारा शिर्क का फलसफा और ये सारी शिर्क की बुनियाद इस यूनानी फलसफे से आई है खास तौर पे अफलातून जब मिस्र गया है पढ़ने के लिए तो कहते हैं हिंदुस्तान भी आया था आया होगा या नहीं आया होगा लेकिन शिर्क को इन फलासफा ने बहुत इस कायनात में आम किया और अंबिया अलैहिस्सलाम इनकी जड़ें उखेड़ने के लिए आए थे लेकिन फलसफियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि शिर्क को आम करें ये शिर्क नतीजा उसका इंकला की यहूदियत में आया यहूदी अल्लाह की तौहीद के इतने पाबंद थे ये यहूदी इतना खुदा की तौहीद को मानने वाले थे कि इन्होंने अगरचे गुमराही की इख्तियार की लेकिन एक मौका आया जब इन यहूदियों ने अल्लाह की सिफात मानने से भी इनकार कर दी
उन्होंने कहा जात बस एक है, सिफात की बात ही ना करो। इसीलिए कुरान में यहूदियों ने अल्लाह की सिफात का इंकार किया, वहां से ईसाइयों ने ली, ईसाइयों ने खुदा की सिफात का इंकार किया। अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप सोचें कभी कुरान हर जगह तकरीबन कई मरतबा हर आयत के आखिर में इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह अल्लाह ऐसा है, अल्लाह अल्लाह बार बार अपने नामों का जिक्र क्यों करता है, ये सवाल उठता है ना जहन में कि आयत के आखिर में अल्लाह अपने एक या दो नाम ले आता है, कहीं वजूद ले आता है, कहीं रशीद ले आता है, कहीं कुछ कहीं कुछ, अल्लाह अपने नामों को क्यों लाता है? इसलिए लाता है कि कुरान जिस माहौल में नाजिल हो रहा था वहां सबसे बड़ा मजहब उस वक्त लोगों का जो इस्लाम से इल्मी सतह पर टकरा रहा था वो यहूदियत थी, शिर्क नहीं था, शिर्क जहालत की सतह पर था। सबसे बड़ा मजहब अगर जहालत का कहें तो वो शिर्क था, इल्मी तौर पर जो टकराव इस्लाम का था वो यहूदियत से था। और ये यहूदी खुदा की सिफात की बड़े जोरों शोर से नफी करते थे, कुरान ने उसी जोरों शोर से इस बात किया, उसने कहा अल्लाह की सिफात है। ये गुमराह कुन बात है जो तुम कहते हो कि अल्लाह एक है और उसकी सिफात ही, अल्लाह की सिफात भी है और सिफात जात पाक के साथ शरीक नहीं है। बड़ा नाजुक मसला है, इसका ताल्लुक इल्म कलाम से जा मिलता है। और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हुई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे, उन्होंने बंद बांध दिया इल्म कलाम का फिक्र अकबर लिख के, और अल्लाह की सिफात को उन्होंने ऐसा मुमताज किया है कि अब कोई शुबा नहीं है। उनके बाद जितने आने वाले थे उन्हीं के खोशाशीन है, उन्हीं के दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं। जितनों ने जो कुछ किया है वो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि की उस मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने आगाज में कर दी थी। तो ये जो शिर्क था ना कि मुतअद्दिद खुदा है, ये फलसफियों का था। जब बारी आई न्यूटन की तो न्यूटन ने कहा इस कायनात में कोई इतने खुदा नहीं है, चार ताकतें हैं जो इस कायनात को कंट्रोल कर रही हैं। चार ताकतों को उसने कैसे एक्सप्लेन किया? उसने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन यानी जमीन से, जो सेब गिरने का मशहूर वाक्या, उसने यही साबित किया ना कि हर चीज को जमीन में ग्रेविटी है, जमीन खींच रही। दूसरी चीज उसने साबित की और उसने कहा कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, मकनातीसी ताकतें, ये हैं जो चीजें किसी खास निस्बत से एक दूसरे की तरफ चीजें खींचती हैं। उसकी आसान मिसाल हमारे यहाँ फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि लोहा रखो और ये मकनातीस उसे खींच लेगा, बच्चा इसी से समझ जाता है। तीसरी फोर्स से कही वो न्यूक्लियर है, पर न्यूक्लियर को फिर उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उसका वीक है और स्ट्रांग है। वीक और स्ट्रांग न्यूक्लियर दो हो गई, और दो ये चीजें हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई। ये चार फोर्सेस उसने कहा पूरी कायनात को चला रही हैं। ये था जो उसने नजरिया पेश किया। इस पे फिर आइंस्टाइन ने काम किया, आइंस्टाइन ने आगे पहुंच के फिर एनर्जी और मैटर जो अलग अलग चीजें थी इस पे उसने काम किया, और अब तक साइंसदान इस पे लगे रहे कि इसको कम करें। चार फोर्सेस नहीं, हमने तो एक बात की ना, हमने तो ये कहा कि अगर मुसलमान साइंटिस्ट होते और मेहनत करते तो इसको निकाल लाते कि बिग बैंग से पहले भी दुनिया कुछ चीज थी। बिल्कुल ठीक यही नजरिया वहां भी है। साइंसदानों ने कहा चार फोर्सेस नहीं है, इतनी ज्यादा कायनात को कैसे चला सकती हैं, कम करो। उस पर बहस होती रही और फिर वो कम करने की तरफ आते रहे, यहां तक के 79 में नोबेल प्राइज विनर्स जो थे इन्होंने कहा कायनात में ताकतें तीन हैं, चार नहीं। और ये जो न्यूक्लियर ताकत दो वो कहते थे, उनका जी एक ही है, तीन हो गई। उसके बाद वो आदमी जो अब तक जिंदा है और इस पर मेहनत कर रहा है वो स्टीफन हॉकिंग, यही है, 42 में पैदा हुआ, माजूर, हाँ, वो अब तक लगा हुआ है और उसने नोबेल प्राइज जीता है। उसने कहा कायनात में एक ही ताकत है, उसका ज्यादा ताकतें नहीं है। ये जो भी थ्योरी थी उसने उसको रद्द किया और उसने कहा कि सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी उसने दी कि एक ही ताकत इस कायनात में है जो काम दे रही है। हम कहते हैं वो जो एक ताकत तुम जिसको कहते हो ना साइंस से प्रूफ किए हुए हो, ये हमारे तौहीद के अकीदे को सपोर्ट करती है। बड़ा फर्क है, ये नहीं है।
ہیں کہ اللہ کی توحید اب ثابت ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں نظریہ ہے توحید کا, اللہ کے ایک ہونے کا. یہ سائنٹیفکلی کتنا سفر 500 سال میں تم نے طے کر کے اب پہنچے ہو نا, اب اس کے بعد جو آئے گی پھر دیکھیں گے, لیکن فی الحال دنیا اسی تک پہنچی. ہم کہتے ہیں یہ جو نظریہ ہے نا سنگل سٹرنگ کا, یہ سنگل سٹرنگ کا نظریہ, اس سے سپورٹ ملتی ہے اسلام کو. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اب آپ اگر اس نقطے پہ پہنچ پائے ہو کہ جو مسلمات ہیں شریعت کے اسلام کے, اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ میں اس دین کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا, کہ جتنی اس کائنات میں سائنسی ترقیات ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ بالآخر لوٹ کے اسی طرف آ رہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبوت نے جو پیغام دیا تھا, اب اسی کی تصدیق ہو رہی ہے لیکن مختلف ذرائع سے. اگر ہم محنت نہ کریں اور پڑھنا چھوڑ دیں اور خدا کی توحید کے لیے ایک جو سائنٹیفک ریزن ہے اللہ کے ہونے کے لیے ایک اور اس کی توحید کے لیے دو, یہ سائنٹیفک ریزن ہم نہ پڑھیں اور نہ بیان کریں تو ہماری اگلی نسل کہے گی جی آپ کے پاس ہے کیا, تھیوری کیا ہے, بس اللہ ایک ہے, کدھر سے پروف ہوتا ہے. لیکن اگر کسی فزکس کے پڑھے لکھے آدمی سے اس طرح بات کرو تو کہے گا ہاں اس میں کچھ وزن ہے, اتنا تو مانے گا کہ انہوں نے کچھ پڑھ لکھ رکھا ہے, بٹنا تو مانتے ہی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا, بگ بینگ ہو گیا تھا. یہاں دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں, اب یہ ساری عبارت آسان ہے. علم ان للہ تعالی بالنسبت الى ایجاد العالم ثلاثه صفات مترتبت. یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو جو بنایا ہے تو اللہ کی تین صفات ہیں جو ترتیب سے واقع ہوئی ہیں. احدوا ان میں سے پہلی الابداع, اس کائنات کو ایجاد کرنا. وہ ہوا ایجاد الشیء لا من شیء, ایک چیز کا بغیر کسی چیز کے بننا. فیخرج الشیء من کتم العدم بغیر مادت, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے کسی چیز کو بنایا ہے بغیر اس بات کے کہ اس چیز کا اس سے پہلے وجود تھا اور پھر اللہ نے اسے مادے سے بنایا. فسئل, یہ اتنی بات پہلے کر, ابھی عبارت حل ہو جائے. بنیا کیسے, کائنات بنی کیسے؟ وہ کہتے ہیں بگ بینگ ہوا, دھماکہ ہوا. اچھا بھائی ہوا ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ کائنات میں بیچ کی سٹوری ہے, اصل میں کیسے بنی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ نے مادے کو پیدا کیا, میٹر, اور خدا جب چاہے اسے فنا کر سکتا ہے. اور مادے کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ نے اس میں تقسیم کر دی, آدھا انسانوں کو اختیار دے دیا اور آدھا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. اللہ نے یہ طے فرما دیا کہ مادے کو اس کے بغیر کوئی نہیں پیدا کر سکتا, اور اختیار انسان کو دے دیا کہ تم اسے مختلف شکلوں میں ڈھال سکتے ہو, ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں, تم پیدا نہیں کر سکتے. اس لیے کائنات میں اب تک سائنس کی اس ترقی کے باوجود مادہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. کچھ کر لیں, پھر پھر کے یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے, کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو کوئی انسان پیدا کر سکو. اسی لیے قرآن چیلنج کرتا ہے بار بار, وہ کہتا ہے انتم تزرعون و ہم نزارعون, یہ کھیتوں میں فصلیں جو پیدا ہوتی ہیں تم اس کو پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے بیج بویا, گندم کا کی فصل پڑی, خوشا بنا, اس میں سے گندم حاصل ہوگی. ایک یہ کہ اس کائنات میں فرض کر لو گندم غائب بھی ہو جائے, ڈائنوسار غائب ہو گئے نا, کہتے ہیں ہم اس دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. اچھا نہیں ہوتے, اب کوئی آدمی ڈائنوسار کو پیدا کرے, کیسے پیدا کرے گا؟ ہم کہتے ہیں اللہ پیدا کر سکتا ہے. یہ ہے یہاں پہ پہنچ کے بات کھلتی ہے. ہم کہتے ہیں کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنی انسانی زندگی گزارنے کے لیے ایک سے دوسری شیپ میں سے لے آؤ. گندم ہے تو اس کا آٹا بنا لو, آٹے سے روٹی بن گئی, روٹی کھانے کے بعد اس کی کچھ اور پروڈکٹ سامنے آ گئی, کچھ اور بن گیا. یہ تو ہو گیا کہ ایک سے دوسری سمت میں وہ چلتا رہے مادہ. درخت ہے تو اس کو جلا دو, اس میں سے دھواں بن جائے گا, راک بن جائے گی, اس کے اس سے پانی گرم ہو جائے گا تو بھاپ بن جائے گی. ایک سے دوسری چیز تم بناتے چلے جاؤ, لیکن اصل میں ایسی چیز بناؤ جس سے کوئی چیز آگے کو پیدا ہو, پروڈیوس ہو, اصل میں ہو, کائنات میں نہ ہو. وہ کوئی نہیں کر سکتا, इसीलिए अल्लाह बार-बार चैलेंज करता है कुरान में, कहता है कि अंतुम तजरउन व नहनु ज़ारिउन, तुम पैदा करने वाले हो गंदम को, हम पैदा करने वाले हैं खेती। अबरैतुल मुलमा अल्लज़ी, और उस पानी को देखो जिसे तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुंज़िलून, इस पानी को बादलों से निचोड़ने वाले नाज़िल करने वाले हम हैं कि तुम हो। पर फिर जो चैलेंज दिया है कमाल किया, अल्लाह कहता है बोलो नशाउ लजअलना उजाजन, अगर हम चाहें तो इस पानी को पूरा बारिश का पानी जो ऊपर से आता है कड़वा कर दें, और इस कड़वे पानी से कायनात में कोई चीज उगना और पीना इंसान का खत्म हो जाए। फलौला तशकुरून, क्यों नहीं मेरा शुक्र अदा करते बारिशों पे, क्यों नहीं पानी पीते हुए शुक्र अदा करते, तुम सोचते नहीं हो? ये चैलेंज कोई थोड़ी सी बात, उस पानी में देखो ये बात अलग है, अजीब अजीब कुदरत है। जो लोग कहते हैं खुदा नहीं है, मैं कहता हूं जरा अकल से काम लो, इस पानी को देखो, ये पानी अगर मीठा होता तो स्टोर नहीं हो सकता, मीठी चीज खराब हो जाती ना। पानी को आप घर में रखते हैं, दो दिन बाद खराब हो जाएगा, घड़े में पड़ा हुआ खराब हो जाता है। कोई तो है जिसने इस पानी में नमक को मिला दिया, और खारा पानी नमक बेहतरीन प्रिजर्वर है, चीज को संभाल लेता है, महफूज रखता है, और टनों टन भी थोड़ा है, खरबों टनों के हिसाब से पानी में नमक मिला के समुंदरों की सूरत में उसे छोड़ दी, वो खराब नहीं होता। और ऊपर से सूरज को हुक्म दिया कि तुम इससे बुखारात पैदा करो, धूप पड़ी, नतीजा ये कि जो वजनी चीज थी नमक वो नीचे रह गया, समुंदर में नमक रह गया, समुद्री नमक भी होता है ना, और जो उसमें से लाइट चीज थी वो ऊपर चली गई पानी, और ऊपर जाके वो बादल बने, और बादल बन के फिर पानी बरसा, और इंसानों से कहा अब तुम पी लो। ये पूरा निजाम खुद ही है चल रहा है, ये कैसे माना जा सकता है? अल्लाह ने बनाया है इसको, वगरना अगर खुदा मीठे पानी कितने जखायर रख देता तो शायद इंसानी जिंदगी मुमकिन ना रहती, इतनी सड़ान पैदा हो जाती। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि अगर हम इसे कड़वा कर दें, तुम इसे बना सकते हो, फर्ज कर लो पानी खत्म हो जाए, पानी एक मादा है ना, पानी दुनिया में खत्म हो जाए, कौन है जो पानी को पैदा करे? अल्लाह ने कहा मैं पानी को पैदा करता हूं, ये है फर्क। और अल्लाह ताला ने खुद इंसान को कहा, अल्लाह ने फरमाया तुम अपनी तकलीफ पर गौर करो कि इब्तदाई मरहले में तुम कितने छोटे और बेजान होते हो, और हम किस तरह तुम्हें वालिदा के जिस्म में महफूज कर देते हैं, और फिर हम तुम्हारी बढ़ोतरी करते हैं, और हत्ता कि तुम सही सालिम बच्चा बन के दुनिया में आते हो, अगर हम तुम्हें जिंदगी ना दें तो कौन इसे पैदा करते हैं? अंतुम तखलकूनहू अम नहनु खालिकून, उस जर्रा से बीज को इंसान बना के पैदा करना ये मेरा काम है या तुम कर लेते हो? कर सकते हो करो, नहीं कर सकता। तो मादा जिस चीज का नाम है इसका पैदा करना ही अल्लाह ही का है, इसीलिए यहां पर पहुंच के ठोकर खाई हिंदुओं ने, और हिंदुओं ने कहा तीन चीजें कदीम है, शुरू से हैं और हमेशा से हमेशा रहेंगी, एक मादा, एक रूह और एक जमाना। उनका ये हमेशा से हमेशा रहेगी। इसीलिए जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी पेश की कि मादा एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चला जाता है, उसे पैदा नहीं किया जा सकता, तो हिंदू बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा साइंटिफिक प्रूफ मिल गया। हमने कहा नहीं, मादा अल्लाह ही पैदा करता है, और जब चाहे फना उस पर नाज़िल कर दे। इसी यही वो चीज थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, और कुफारे मक्का की समझ में नहीं आती थी। वो कहते आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबं व इज़ामन, हम जब मट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, हड्डियां गल के बिल्कुल मट्टी में मिल गई, आइन्ना लमबूसून, क्या दोबारा पैदा होंगे? आइन्ना लमुखरजून, क्या कब्र से दोबारा उठाए जाएंगे? ये कैसे होगा, हम तो रहे ही नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम इसकी दावत देते थे, वो कहते हैयहात लिमात वअद, जिस चीज से डराते हो, जिसका वादा करते हो, अफसोस है तुम लोगों की अकलों पे, नबियों अफसोस है तुम्हारी समझ पे, तुम देखते हो हमारे बाप दादे किधर गए, ले आओ किसी को, उठा लो कब्र से। अल्लाह ताला ने इसका जवाब बड़ा जबरदस्त अकली दिया है। अल्लाह ने कहा तुमने अपनी पैदाइश पे कभी गौर नहीं किया,
तुम कुछ नहीं थे और हमने तुम्हें पैदा किया है, तो जो नहीं था पहली मर्तबा खुदा ने पैदा कर दिया, नुरीदु, अब तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल है या पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल था? एक तो कोई चीज है ही नहीं, अब उसे कैसे पैदा करें? एक चीज पैदा हो गई तो मिसाल तो आ गई ना कि जी ये चीज है, अब उस जैसी दूसरी बनाना तो आसान है। अल्लाह ने फरमाया तुम गौर नहीं करते, हमने तुम्हें एक बार पैदा किया पहली मर्तबा। अब अफअयीना बिल खल्क़िल अव्वल, वो पहली पैदाइश के बाद क्या हम थक गए? हम तो नहीं थके, हम तो माजूर हो गए। अफअयीना बिल खल्क़िल अव्वल, हम पहली पैदाइश के बाद क्या माजूर हो गए? तुम्हें नहीं बना सकते। इसीलिए कुरान बार बार कहता है कि अवलम यरौनल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावात, इन्होंने कभी गौर नहीं किया जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन जैसी बादशाह की चीजें बनाई हैं, काजिरुन अला अन यखलुक मिस्तहुम, और अल्लाह के इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि इन्हें दोबारा पैदा कर दे। वो कहते हैं मैं बिल्कुल पैदा करूं। वजअलनु अजलल लारी वफी, और हमने एक मुद्दत मुतय्यन कर दी है जिंदगी की या मौत की, बस उस दिन तुम मर जाओगे, इतने मिनट, इतने घंटे, इतने साल, इतने सेकंड के बाद तुम दोबारा खड़े कर दिए जाओगे कब्र में। यही वो चीज है जो इंसानों की अकल में नहीं आती थी कि मिट्टी में मिल गए पैदा कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए जाओगे ऐसे ही जैसे मादा पैदा किया जाता। इसलिए ये हमारा अकीदा है कि इस कायनात को अल्लाह ने खुद पैदा किया है। कब पैदा किया है? जब टाइम नहीं था, स्पेस नहीं थी, अल्लाह ही था। हम इसको सोच भी नहीं सकते कि कायनात कुछ ऐसा वक्त आया होगा। फिर अल्लाह ने टाइम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने इस कायनात में जगह को बनाया, उस जगह में फिर अल्लाह ने चीजों को पैदा किया, मिट्टी को पैदा किया, मिट्टी की शक्ल तब्दील हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम बन गए। अब मिट्टी की पहली शक्ल इब्तदाई क्या थी कोई नहीं जानता। अल्लाह ने कहा कि हमने मिट्टी को पैदा किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया, बस मिट्टी से चीज शुरू हो गई। यहां क्या फरमाते हैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं ईजादु शैइन ला मिन शैइन, सिरे से किसी चीज का ईजाद करना ये अल्लाह की पहली सिफत है, चीज से चीज का बनाना नहीं, वो तो आगे आएगी। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने चीजों को निकाला कहां से? अदम से, बगैर मादे के। यानी मिट्टी आप ले लें तो मिट्टी से पहले क्या चीज थी कुछ पता नहीं, बस अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से मिट्टी को पैदा किया। पर सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अनवली हाजल अमर, इस कायनात का आगाज कैसे हुआ था? فقال كان الله ولم يكن شيء قبله, رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ ہی تھا بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. والثانیہ, اور دوسرا ہی صرف اللہ کی خلق ہے, اور خلق کا مطلب ہے پہلی ابداع, ابداع کا مطلب بغیر کسی چیز کے ایک چیز کو نئے شروع سے پیدا کر دینا, اور خلق کا مطلب چیز سے چیز کو پیدا کر. ابداع مٹی میں ہو گیا, مٹی کسی اور چیز سے نہیں بنی, یہ فرض کر رہے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تو چیز سے چیز بنی تو یہ خلق ہو گیا. یہ دوسری اللہ کی صفت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس سے بات کریں. Yeah, I don't know.